الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خدا بند عالم اپنی کتاب ہدایت میں ارشاد فرماتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا. دونوں کا مقصد ایک ہے, یہ آزمانا ہے کہ تم میں سے کون ہیں جو بہتر عمل انجام دینے والے. اللہ نے اگر ہمیں حیات دی ہے تو ہمیں موت کے مرحلے سے بھی گزرنا ہوگا. موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے سب مانتے ہیں, خدا کو مانے یا نہ مانے موت سے کسی کو انکار نہیں ہے. اب چاہے کسی کو موت اچھی لگے یا بری لگے, بہرحال ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جب اپنی فطرت کی طرف رجوع کرتے ہیں, جب دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو موت کو ماننا پڑتا ہے, اور جب فطرت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ موت خاتمے کا نام نہیں ہے, فنا نہیں ہے, بلکہ موت زندگی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کے ذریعے کا نام ہے. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کو تعبیر کرتے ہیں پل سے. موت کیا ہے؟ پل ہے. چنانچہ آپ کی حدیث ہے کہ ان دنیا سجن للمومن والجنت للکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں تکلیفیں ہوتی ہیں اور جنت میں آرام ہوتا ہے. قید خانہ سمبل ہے تکلیفوں کا اور جنت سمبل ہے آرام کا. بعض دفعہ اس حدیث کا غلط معنی نکال لیا جاتا ہے, وہ بعض اپنی کاہلی کے لیے نیا جواز پیش کر لیتے ہیں کہ پیغمبر نے تو کہا ہی ہے کہ دنیا تو مومنوں کے لیے تکلیف کی جگہ ہے, قید خانے کی جگہ ہے, لہذا کام کر کے کیا ہوگا, دولت کما کے کیا ہوگا, اگر دولت کمائیں گے تو ہمیں آرام ملنے لگے گا, اور آرام کا مطلب ہے کہ پھر تو ہم تو کافر ہو جائیں گے, کیونکہ آرام دنیا میں کافروں کے لیے ہے, مومنوں کے لیے نہیں ہے. نہیں, حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں آرام نہ اٹھائیں. آرام اٹھانے سے منع نہیں کیا گیا ہے, بلکہ یہ سارا آرام اللہ نے پیدا ہی کیا ہے مومنوں کے لیے. قرآن میں جا بجا اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہاں کے اوپر آرام مومنوں کے لیے ہے, البتہ دوسرے بھی ضمناً توفیلی کے طور پر اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. آخرت میں یہ نعمتیں صرف مومنوں کے لیے, دنیا میں دونوں کے لیے ہیں. دیکھیے, قید خانہ کسے کہتے ہیں؟ قید خانہ جہاں پہ تکلیف ہو, جنت جہاں پہ آرام ہو. ایک انسان وہ ہے جسے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, سردی میں سڑک پہ پڑا ہوا ہے, ٹھٹھور رہا ہے سردی سے, روڈ کے اوپر کمبل اوڑھنے کے لیے نہیں ہے. ایسے میں اگر پولیس آئے اور اسے جیل میں ڈال دے تو یہ جیل اس کے لیے جیل ہے یا جنت ہے؟ جیل تو جنت ہو گئی نا، جیل میں آیا تو چھت مل گئی، ٹھنڈک سے بچ گیا، کمبل مل گیا، پرانا ہی صحیح، گندا ہی صحیح، مل تو گیا، اڑھنے کا انتظام تو ہو گیا، کھانے کو خراب کھانا صحیح مگر کھانے کو دینے والے مل تو رہے ہیں اسے، تو جو زندگی پہلے اس کی تھی اس کے مقابلے میں یہ جیل کی زندگی اس کے لیے جنت ہے۔ کبھی کبھی بڑے لوگ بھی جیل پہنچ جاتے ہیں، جن کے گھر میں سارا عیش و عشرت کا سامان موجود ہے، وہ بھی جیل چلے گئے۔ وہ والا پہلا والا قیدی بڑا آرام محسوس کر رہا ہے جیل کے اندر، خدا کا شکر ادا کرے گا کہ ہم کو جیل نصیب ہو گئی ہے۔ لیکن دوسرا والا قیدی جو عیش و عشرت میں رہتا تھا، محلوں میں زندگی بسر کرتا تھا، کسی جرم میں پکڑ کے اسے جیل میں بند کر دیا گیا، وہ پریشان ہے، جبکہ اسے جیل میں اور بھی سہولتیں حاصل ہیں، گھر سے ان کو اچھا اچھا کھانا بھی پک کر کے آ جاتا ہے، اگر کسی پارٹی کے لیڈر وغیرہ تھے تو ان کو خصوصی درجہ بھی ملتا ہے جیل میں، سب کچھ اس پہلے والے قیدی کے مقابلے میں انہیں زیادہ آرام حاصل ہے، لیکن یہ پریشان ہے، یہ بے چین، کس جہنم میں لا کر کے بند کر دیا ہے؟ کیوں؟ وہ تو کہہ رہا ہے ہمارے لیے جنت ہے، اس کو آپ سے کم آرام مل رہا ہے، آپ کو اس سے زیادہ آرام ہے، اس کے بعد بھی یہ پریشان ہے، کیونکہ یہ جب جیل سے باہر تھے تو ان کو زیادہ آرام ملا تھا، اس باہر کے آرام کے مقابلے میں یہ آرام جو ہے وہ جہنم ہے، اس کے لیے باہر جو تکلیفیں تھیں ان تکلیفوں کے مقابلے میں جیل کی تکلیف جو ہے وہ جنت ہے۔ تو جنت یا قید خانہ، اس کا جو یہ جو ہے مقابلہ کیا جاتا ہے، وہ ان حالات کے تحت ہے جن حالات میں وہ تھا۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان الدنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، چاہے مومن کو دنیا میں کتنا ہی آرام مل جائے، لیکن اللہ نے جو آرام اس مومن کے ایمان اور عمل کے بدلے میں جنت میں رکھا ہے، اس کے مقابلے میں یہ دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے، جو بعد میں اسے ملنے والا ہے آرام، جب وہ دنیا سے جائے گا، جب وہ جنت میں پہنچے گا، تو جنت کے جو آرام ہے، جنت کی جو سہولتیں ہیں، جنت کی جو خوبیاں ہیں، ان کے مقابلے میں اس دنیا میں کتنا ہی بڑا محل بنا لیجئے، کتنی ہی اچھی گاڑی ہو، کتنا ہی اچھا کپڑا ہو، کتنا ہی اچھا کھانا ہو، ساری سہولتیں ہونے کے باوجود جنت کی نعمت کے مقابلے میں یہ قید خانہ ہے۔ کافر اس دنیا میں چاہے کتنی ہی تکلیف میں رہے، کھانے کو نہ ملے، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، سردی میں کمبل نہ ہو، یہ ساری تکلیفیں اس تکلیف کے مقابلے میں جنت ہیں جو کافر کو آخرت میں ملنے والی ہے جہنم کی شکل میں۔ جو تکلیفیں، جو عذاب وہاں ہیں، ان کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ تو جنت اور جہنم یا قید خانہ اور جنت کا جو تصور ہے وہ یہ جو ہے نسبتاً دیکھا جاتا ہے، ایک کے لیے وہی قید خانہ ہے، دوسرے کے لیے وہی قید خانہ کیا ہے؟ جنت بن جاتا ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ان دنیا سجن المومن و جنت الکافر، والموت، موت کیا ہے؟ والموت جسر، موت ایک پل کا نام ہے، پل کہاں بنتا ہے؟ جہاں آبادی ختم ہو جاتی ہے وہاں پل بنتا ہے، یا پل وہاں بنایا جاتا ہے کہ ندی کے اس طرف بھی آبادی ہے، اور ندی کے اگر بالکل شہر کے آخر میں ندی ہے جہاں اس طرف کچھ بھی نہیں، وہاں کبھی کوئی پل نہیں بناتا، پل ہمیشہ وہاں بنتا ہے جہاں دونوں طرف زندگی ہو، دونوں طرف آبادی ہو۔ پیغمبر فرماتے والموت جسرون، موت پل کا نام ہے، اس کا مطلب ہے کہ موت سے پہلے بھی زندگی ہے اور موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ تو موت ایک حقیقت ہے جس سے فرار نہیں، تجربہ بھی یہی بتا رہا ہے، اہل دنیا بھی یہی کہتے ہیں، قرآن بھی یہی کہتا ہے، بعض لوگ موت سے بھاگتے ہیں، فرار کرتے ہیں، مگر بچ نہیں سکتے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، تم جس موت سے بھاگ رہے ہو یہ موت تمہیں بہرحال پکڑ لے گی، بھاگ نہیں سکتے اس موت سے، ثم تردون علی عالم الغیب والشهادہ، پھر تم پیش کیے جاؤ گے اس خدا کی بارگاہ میں جو چھپی ہوئی چیزوں سے بھی واقف ہے اور جو علنی چیزیں ہیں ان سے تو واقف ہے ہی. ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت خدا تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا حرکتیں کرتے تھے. تم سمجھتے تھے کوئی جانتا نہیں ہے، تم سمجھتے تھے کوئی اس سے واقف نہیں ہے. نہیں، خدا جو آنکھوں کے اشارے سے جرائم کیے جاتے ہیں انہیں بھی جانتا ہے، اور جو دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں خدا انہیں بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو دل کے گہرائیوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں خدا انہیں بھی جانتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد. اس وقت خدا تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا حرکتیں کرتے تھے. لہذا جب اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اس دنیا کے بعد بھی زندگی ہے تو ہمیں ویسے ہی تیاری کرنی ہے. ہم خود بھی تیار ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی تیار کرتے ہیں نا. ہمیں کہیں جانا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آج رات میں سو رہے ہیں، کل اٹھیں گے، کل پھر زندگی ہے، کل خاتمہ نہیں ہے. تو کل کی زندگی کے لیے تیار ہو کر کے سوتے ہیں. بچہ ابھی ہمارا 5 برس کا ہے، آئندہ 20 برس کی زندگی کے لیے تیاری کراتے ہیں، نہیں کراتے ہیں؟ صبح سویرے اسے اسکول کیوں اٹھاتے ہیں؟ کائے کے لیے بیچتے ہیں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ جو ایج اس وقت ہے یہی ایج باقی نہیں رہے گی. ایک مرحلہ آئے گا، اس مرحلے کے لیے بچے کو ہم تیار کراتے ہیں. تو یہ مرحلہ کیا فقط 50-60 سال کا ہے؟ اسی دنیا تک کی زندگی ہے. اگر زندگی صرف دنیا تک کی ہوتی تو اپنے بچوں کو ہم تیار کراتے فقط دنیا تک کے لیے، لیکن اب یہ طے پا گیا کہ زندگی یہیں پر ختم نہیں ہو جائے گی، اس کے بعد بھی زندگی ہے. تو جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو تیار کراتے ہیں دنیا کی زندگی کے لیے، ویسے ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تیار کرائے آخرت کی زندگی کے لیے، کیونکہ وہ زندگی ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. دیکھیے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہماری زندگی کے 5-6 اسٹیج ہیں. ماں کے پیٹ میں تھے، ایک اسٹیج، پیدا ہو گئے، دوسری اسٹیج، زندگی بسر کیا دنیا میں 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، جس کو جتنی اللہ نے حیات دی، تیسری اسٹیج ہے. اس کے بعد موت آ گئی، موت خود ایک اسٹیج ہے. اس کے بعد یہ جو ہے برزخ کی زندگی، 5ویں اسٹیج، آخرت کی زندگی، 6ویں اسٹیج. ماں کے پیٹ میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، خدا نے جیسا چاہا، جو چاہا کھلایا پلایا، ہم نے کچھ نہیں کیا. پیدا ہو گئے، اپنی جو ہے یہ جو ہے مرضی سے ہم پیدا نہیں ہوئے، خدا نے ہم سے پوچھا نہیں تھا. دنیا میں جیسی شکل اللہ نے چاہا دے دیا، یہ ہم نے خود نہیں بنایا. یہ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، جو بھی ہمارے پاس ہے، یہ وہ ہے جو اللہ نے بنا دیا. اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا، اسے یہ جو ہے جانور بنا دیا. نہ اس کا جانور بننے میں کوئی قصور ہے، نہ ہمارا انسان بننے میں کوئی کمال ہے. یہاں تک ہم مجبور تھے. تو لیکن اب جو یہ جو ہے برزخ کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہے، وہاں ہم مجبور نہیں ہیں. یہاں تک خدا نے بنایا ہے، آگے ہمیں خود بنانا ہے. آگے ہمیں اس دنیا میں انسان ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. ضروری نہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں انسان ہیں تو وہاں بھی انسان ہی اٹھائے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ برزخ میں ہم جانور بن جائیں، ہو سکتا ہے کہ قیامت میں ہم جانور کی شکل میں اٹھائے جائیں. اور اگر انسان بن بھی گئے، یہاں پر اللہ نے آنکھوں میں روشنی دی ہے، ہاتھ پیر سالم، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں جو ہم انسان کی شکل میں اٹھائے گئے تو ہماری آنکھیں بھی موجود ہوں. ممکن ہم اندھے اٹھائے جائیں، ممکن ہے ہم یہ جو ہے لنگڑے لولے اٹھائے جائیں، نہ ہمارے پیر سالم ہوں، نہ ہمارے ہاتھ سالم ہوں. کیونکہ یہاں پر ہاتھ، پیر، کان، ناک، آنکھ سب اللہ نے دیا ہے، وہاں ہمیں خود بنانا ہے. وہاں کا انسان کہاں بنے گا؟ اس کا کارخانہ کہاں ہے؟ دنیا. یہاں بنانا ہے. اپنے کو بنانا ہے وہاں کے لیے، کہاں بنانا ہے؟ اس دنیا میں بنایا ہے، کارخانہ یہاں ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پر انسان ہیں اور آخرت میں جانور کی شکل میں اٹھائے جائیں؟ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں کے لیے خود بنانا، خود کاہے سے بنائیں گے؟ اپنے اعمال کے ذریعے سے. جتنے گناہ ہیں، یہ گناہ سبب بنتا ہے کہ ہماری انسانی شخصیت مسخ ہو کر کے ہم جانور کی شکل اختیار کر لیں. جو لوگ اپنی زندگی میں چھل فریب دھوکے سے کام لیتے ہیں، یہ قیامت کے دن یہ جو ہے لومڑی کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. جو اپنی زندگی عیاشیوں میں صرف کر دیتے ہیں، بدکاریوں میں صرف کر دیتے ہیں، وہ قیامت کے دن یہ جو ہے سور کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. حدیثوں میں موجود ہے ساری چیزیں، اور وہ شکل ہم بنا رہے ہیں، بلکہ بن چکی ہے شکل، مگر وہ شکل ہمیں جو ہے نظر نہیں آتی، دکھ نہیں رہی ہے. سب انسان نظر آتے ہیں نا، مارکیٹ میں چلے جائیے، پورے کہیں پر بھی، مسجد میں آئیے وہاں بھی انسان، کلب میں چلے جائیے وہاں بھی انسان ہی نظر آتے ہیں نا. کوئی شکل تو نہیں بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر بدل چکی ہے تو وہ شکل ہمیں دکھتی کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز کو دیکھنے کے لیے ویسے ہی آنکھ چاہیے. ہر چیز ہر آنکھ سے نظر نہیں آتی ہے. ابھی ہم آپ سے پوچھے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نہیں. کچھ ہے ہاتھ میں؟ خالی ہے. اگر اسی کو یہ جو ہے مائکروسکوپ سے اگر دیکھیں گے ہاتھ کو، اب آئے گا نظر، ارے اس میں تو بہت سارے جراثیم بھرے ہوئے ہیں. تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہے، صاف ہے ہاتھ. کیونکہ جراثیم دیکھنے کے لیے ان آنکھوں سے جراثیم نظر نہیں آ سکتے، اس کے لیے آنکھ دوسری چاہیے. جبکہ جراثیم بھی اسی دنیا کی چیز ہیں، جراثیم تو اسی دنیا کی چیز ہے نا، مادی چیز ہے. اس دنیا کی چیز ہونے کے باوجود ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جو ہے مائکروسکوپ سے اسے دیکھیں، تب نظر آئے گا. تو یہ جانوروں کی شکل ہے، یہ دنیا کی شکل نہیں ہے، یہ جو برزخ اور آخرت کی شکل ہے. برزخ اور آخرت کی چیز کو دیکھنے کے لیے برزخی آنکھیں چاہیے اور آخرت کی آنکھیں چاہیے. اگر برزخی آنکھیں دنیا میں مل جائیں تو ان آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں اصلی چہرے لوگوں کے. چنانچہ حصہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، امام کے ساتھ ان کے ایک صحابی بھی شامل ہیں جن کا نام ہے ابو بصیر. بہت سارے حاجی آئے تھے. ہمیشہ یہ حج کا ایک کمال ہے کہ جس سال بھی حاجی جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اس سال بڑا مجمع تھا، کوئی نہیں کہتا اس سال مجمع بہت کم تھا، ہمیشہ مجمع حج کا زیادہ ہی نظر آتا ہے. ابو بصیر بھی دیکھتے ہیں بڑا مجمع. اچھا، مجمع دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے، حالانکہ یہ مجمع زیادہ ہو جاتا ہے تو حاجی کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، بھیڑ بڑھ جاتی ہے نا. مگر آج تک کوئی اس مجمع سے خفا نہیں ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کم وقت کہاں سے آ جاتے ہیں، خوشی ہوتی ہے نا، اچھا لگتا ہے جتنے زیادہ حاجی ہوں. ابو بصیر امام کے ساتھ گئے ہیں حج کے لیے، امام کھڑے ہیں خانہ کعبہ کے پاس. ابو بصیر کہتے ہیں مولا ما اکثر الحجی، اس سال کتنے زیادہ حاجی آئے ہیں؟ امام ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، حاجی تو تھوڑے سے ہیں، شور کرنے والے زیادہ ہیں، شور کرنے والے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، وہاں خانہ کعبہ کے بعد شور تو ہوتا ہے، مگر ہر شور یہ جو ہے برا نہیں ہوتا، کچھ شور اچھے ہوتے ہیں نا. وہاں کاہے کا شور ہے، گانا بجانے کا شور ہے، لڑائی جھگڑے کا شور ہے، گالی گفتے کا شور ہے؟ نہیں، لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، دعاؤں کا شور ہے، قرآن کی تلاوت کا شور ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا نے دیکھا کہ ابو بصیر کی حلق سے بات اتری نہیں، چپ تو ہو گئے ہیں، امام کہہ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ماننا تو پڑے گا، لیکن دل مطمئن نہیں ہے. مان لینا اور ہے، اور اطمینان قلب، جیسے حضرت ابراہیم نے خدا سے کہا تھا نا، رب ارینی کیف تحیی الموتا، خدایا مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، مر گیا اور زندہ کیسے ہوگا؟ خدا نے کہا اولم تومن، ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر؟ بلا کیوں نہیں، ایمان تو ہے، لیکن لیطمئن قلبی، آنکھوں سے دیکھ لیں گے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے، تو پھر اطمینان قلب پیدا ہو جائے گا. پھر حکم ابراہیم، چار پرندے لو وغیرہ وغیرہ کا سنا واقعہ، جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہاں ایسے زندہ ہو سکتے ہیں مرنے کے بعد، اطمینان قلب. ابو بصیر کو ایمان تو ہے امام کی کہی ہوئی باتوں پر. اگر امام کہہ رہے ہیں کہ ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، شور کرنے والے زیادہ ہیں، حاجی یہاں کہاں ہیں؟ کہ حاجی تھوڑی ہیں. امام نے دیکھا کہ ابو بصیر کی حلق سے بات اتری نہیں ہے، تو ایک دفعہ امام نے چاہا کہ ان کو اطمینان قلب، جیسے ابراہیم کو اطمینان ہوا تھا، ایک دفعہ اپنی دونوں انگلیاں اٹھائیں، کہا ابو بصیر ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھو. اب جو ابو بصیر نے دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھنا چاہا، گھبرا گئے، مولا یہ کیا، ہم جنگل میں کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو ہم خانہ کعبہ کے پاس تھے، سارے حاجی تھے، احرام باندھے ہوئے، لبیک اللہم لبیک، یہاں تو کوئی بھیڑیا ہے، کوئی سور ہے، کوئی لومڑی ہے، یہ ہم کہاں سے آ گئے؟ تھوڑے سے انسان ہیں. ابو بصیر کیا کہا تھا تم سے؟ ما اقل الحجی، حاجی تو تھوڑے سے ہیں، حاجی انسان ہوتا ہے نا، یہ جانور ہیں جو گناہوں کی دنیا میں غرق ہیں، یہاں چلے آئے ہیں. البتہ کچھ جانور جاتے ہیں انسان بن کے پلٹتے ہیں، جاتے ہیں جانور، لیکن وہاں تک توبہ کر کے دوبارہ راہ خدا پر گامزن ہو کے، گناہوں سے پاک ہو کر کے دوبارہ انسان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. کچھ جانور جاتے ہیں اور جو ہے بدتر جانور بن کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو جب ابو بصیر کی یہ آنکھیں جو ہیں برزخی آنکھوں میں امام نے تبدیل کر دیا ہے اپنے انگلی کے اشارے سے، چونکہ بہرحال امام یہ جو ہے مظہر اوصاف خدا ہے نا، امام کو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے. ابو بصیر کی مادی آنکھیں، دنیاوی آنکھیں جب یہ جو ہے برزخی آنکھوں میں تبدیل ہو گئیں، تو گناہ انسان کو جانور بنا دیتا ہے. قرآن کی آیت بھی نا، اولئک کل انعام، یہ گنہگار جو ہیں جانور جیسے ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اللہ نے اس دنیا میں ہمیں انسان بنا دیا ہے، وہ اس کا کرم تھا، اس کے بعد برزخ اور آخرت یہ ہمیں خود سے کرنا ہے. انسان اگر نہیں بننا ہے، جانور بننا ٹھیک ہے گناہ کر سکتے، لیکن اگر انسان بننے کا شوق ہے. ایک شخص چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا مجھ سے ایک وعدہ کر لیجئے. کیا وعدہ؟ وہی وعدہ جو ہم لوگ بغیر وعدہ لیے سمجھتے ہیں کہ مولا نے وعدہ کر لیا ہے، مگر وہ مانگ رہا ہے، مولا وعدہ کیا وعدہ؟ وعدہ کیجئے کہ قیامت میں ہماری شفاعت کیجئے گا، جنت میں ہمیں لے جائیے گا، بخشوائیے گا ہمیں. ہم لوگ تو پکا سمجھے بیٹھے ہیں نا کہ امام ہماری شفاعت، ہم کچھ بھی کریں، ایسا ہی گناہ کریں، غیبت کریں، تہمت لگائیں، زیادتی کریں، پریشان کریں، ظلم کریں، کچھ بھی کریں، مولا بخشوانا پڑے گا مولا کو، تو ہم نے دو آنسو جو بہائے ہیں. وہ وعدہ لے رہا ہے کہ مولا وعدہ کیجئے کہ ہماری شفاعت کریں گے. مولا کا جواب سنیے، مولا نے کہا پہلے ایک وعدہ تم مجھ سے کرو، پھر میں تم سے وعدہ کروں گا. مولا میں کیا وعدہ کروں؟ وعدہ کرو گی قیامت میں انسان کی شکل میں آؤ گے، تم پہلے انسان بن کے آ تو جاؤ، پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، کیونکہ جنت میں جانوروں کی جگہ تو نہیں ہے، انسان کی جگہ ہے. اگر جنت میں جانے کا شوق ہے تو پہلے تم انسان بن کے آ جاؤ، اس کے بعد ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے تمہیں جنت میں لے جائیں گے. تو آج اگر ہم دنیا میں انسان کی شکل میں ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ کل موت کے بعد جو حیات ملے گی، چاہے وہ برزخ کی زندگی ہو، چاہے وہ آخرت کی زندگی، وہ ہمیں انسانی شکل میں ملے گی. ہمیں انسان اپنے کو خود سے بنانا ہے، ہمیں اپنے لیے، جیسے ہم یہاں گھر بناتے ہیں نا، کسی کا جھوپڑا ہے، کسی کا محل ہے، ہم نے جیسا بنایا ویسا گھر ہمارا نہیں بنایا تو سڑک پہ سوتے ہیں. وہاں بھی ہمیں کہاں جانا ہے، جنت میں یا جہنم میں؟ جنت اور جہنم اللہ نہیں بناتا ہے، ہم اپنے عمل سے خود بناتے ہیں اپنی جنت. بعض لوگ کہتے ہیں ارے اللہ رحمان و رحیم ہمیں جہنم میں کہاں بھیجے گا؟ بھلا ہو سکتا ہے؟ وہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ ہم نے دنیا میں اتنے سارے گناہ کیے، اس نے بارش کو نہیں روکا، اس نے سورج کی شعاؤں سے ہم کو محروم نہیں کیا، ہواؤں سے محروم نہیں کیا، آکسیجن ہم کو پھر بھی مل رہی، لاکھ پہ گناہ کرتے، وہ رحمان و رحیم ہے نا. हाँ रहमान भी है रहीम भी है, मगर रहमान और रहीम का माना मालूम है, रहमान यानी उसकी रहमत सबके लिए है दुनिया में, चाहे गुनहगार हो चाहे मुत्तकी हो परहेजगार हो चाहे मोमिन हो चाहे काफिर हो, लेकिन रहीम उसकी रहमत कयामत में मखसूस है इताअत गुजार मोमिन बंदों से। वहां गुनहगारों को उसकी रहमत नहीं मिलेगी, वो फकत दुनिया तक है। तुम सरकशी करते जाओ गुनाह करते जाओ, हम बारिश का पानी तुम्हें भी देंगे, सूरज की किरणें तुमको भी फायदा पहुंचाएंगी, ऑक्सीजन तुमको भी मिलेगी, सारी चीजें सबके लिए, मगर वहां नहीं। वहां जन्नत हम अपनी खुद बनाते हैं, खुदा नहीं बनाएगा जन्नत। जहन्नम भी हम अपने लिए खुद बनाते हैं, जब गुनाह करते हैं तो हमारे लिए जहन्नम बनता है और जब अच्छे आमाल अंजाम देते हैं तो हमारे लिए जन्नत बनती है। मेराज की शब जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए हैं, जबरील के साथ एक जगह से गुजर रहे थे, देखा रसूल खुदा ने कुछ फरिश्ते कुछ काम कर रहे हैं वहां पर, ये जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है। रसूल खुदा ने कहा जिब्रील ये क्या हो रहा है, ये क्या बना रहे हैं? कहिया रसूल अल्लाह ये फला बंदे मोमिन के लिए जो है महल बना रहे हैं जन्नत में, यानी कोई जन्नत खाली जमीन पड़ी हुई है, बना होना कुछ नहीं है, खाली जमीन है। इस खाली जमीन पे आप चाहे अपने लिए जहन्नम बनाए चाहे जन्नत बनाए, या रसूलुल्लाह फला बंदे मोमिन के लिए यहां के ऊपर महल बन रहा है। थोड़ी देर के बाद देखा मजदूर हाथ खींच के बैठ गए, कहा जिब्रील ये क्या बड़े काहिल मजदूर हैं, थोड़ी देर काम किया फिर बैठ गए। कह नहीं या रसूलुल्लाह बात ये नहीं है, तो फिर क्या है? कहा मजदूर तो अच्छे हैं, ये जो है मेटेरियल खत्म हो गया है। मजदूर कितना ही अच्छा हो, सीमेंट अगर नहीं है, स्टील अगर नहीं है, ईंटें अगर नहीं है, लकड़ी अगर नहीं, तो क्या करेगा? मेटीरियल के बगैर तो घर नहीं ना बन सकता। मजदूर चाहे कितना ही अच्छा हो, मजदूर तो ये फरिश्ते बड़े अच्छे हैं, मगर मेटीरियल खत्म हो गया। जिब्रील ये मेटीरियल कहां से आता है? कहा जब बंदे मोमिन कोई नेक काम करता है तो वो मेटीरियल की शक्ल में तब्दील होकर के वहां पहुंचता है। आप यहां मजलिस में आई, अगर आप खुलूस दिल के साथ मजलिस में आई हैं, इसी वक्त आपका महल बन रहा है। मैं यहां मिंबर पर बैठा हूं, अगर खुलूस दिल से मैं आपके को खिताब कर रहा हूं अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तो हमारा महल वहां बन रहा है। और जहां हमने कार्य खैर को रोक दिया, फरिश्ते भी अपना हाथ रोक लेते हैं। हत्ता अस्किया कि इंसान अगर बन गया, इंसान की शक्ल हमने अख्तियार भी कर ली, तो कभी अधूरा इंसान हो जाता है। थोड़े से अच्छे काम किए थे जानवर के बजाय इंसान बन गए, या गुनाह नहीं किया था इंसान बन गए, इंसान तो बन गए। अब अधूरे इंसान या कामिल इंसान, अंधे इंसान या आंखों वाले इंसान, कुरान की आयत है। बहुत सारे लोग दुनिया में अच्छी आंखें उनकी थी, वहां जब पहुंचे अंधे। खुदा था रब लमा हशरतनी आमा वक्त कुन तो बसीरा, खुदा ये मेरी आंखें कहां चली गई, दुनिया में तो मेरे पास आंखें थी, क्या हो गई ये आंखें, बड़ा नाज था हमें अपनी आंखों पर, बड़ी खूबसूरत आंखें थी, आंखें गई कहां हमारी? कहा भाई वो दुनिया वाली आंखें थी, तुमने उन तुमने आखिरत के लिए आंख ये जो है बनाई ही नहीं अपने लिए। तुमने अगर अपने लिए आंख बनाई होती, वो अमल अंजाम दिया होता जिससे आंख बनती है, बाद ये जो है लंगड़े होंगे, बाद दूल्हे होंगे, क्यों, वजह क्या है? वजह यह है कि वो अमल अंजाम नहीं दिया जिससे आपके हाथ सालिम रहे, आपकी टांगे सालिम रहे। वहां का खाना भी यहां से लेकर के जाना है, वहां नहीं मिलने वाला, होटल नहीं है वहां पर, पकाने के लिए कोई जगह भी नहीं है, जो कुछ है यहां से लेकर के जाना है, कपड़ा भी यहां से लेकर जाना है, वहां कपड़ा भी नहीं मिलेगा। बरहना अगर नहीं रहना है इंसान, एक शरीफ इंसान को खाना चाहे ना मिले, वहां कपड़ा तो उसे चाहिए ना, बरहनगी उसे पसंद नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलातो व सलाम दुआए अबू हमज़ा समाली, बड़ी अजीम दुआ है जो माह रमजान में ये जो है सहर के मौके पर पढ़ने की ताकीद की गई, वैसे कभी भी इसको पढ़ सकते हैं, अलबत्त फकत जिस तरह हम लोग दुआ पढ़ते हैं उस तरह से नहीं पढ़े, उसके तर्जमे को देख करके पढ़े और लफ्जों पर गौर करके, तो इनकलाब जिंदगी में आ जाए इंसान के। क्योंकि इमाम सज्जाद जो थे वो दुआ के जरिए हमें तालीम देते थे, کوئی تقریر کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، پابندی تھی، وہ دور تقریر کا نہیں تھا. تو امام دعا کے لیے بیٹھ جاتے تھے، بظاہر لوگ سمجھتے تھے کہ امام دعا کر رہے ہیں مگر در حقیقت وہ تعلیم دیتے رہتے تھے. وہاں پر ہے امام رو رہے ہیں، ہزاروں قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہے. امام کہتے ہیں کہ اب کی کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب کی لضیق لحدی، ہم 50 گز کا گھر اگر لیتے تھے تو ہمیں گھر تنگ لگنے لگتا تھا، تو ہم 100 گز کا گھر لیتے تھے، 100 گز کے گھر میں بھی ہمارا دم گھٹنے لگتا تھا تو 500 گز کا گھر لیتے. ہوتا ہے نا، بڑے سے بڑا گھر کیوں اچھا لگتا ہے بڑا گھر. ہم تو 500 گز کے گھر میں رہتے تھے، 2 گز کی قبر میں کیسے رہیں گے؟ اب کی لضیق لحدی، خدایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے یہ احساس ستا رہا ہے اس تنگ قبر میں رہیں گے کیسے. اب کی لظلمت قبری، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ذرا سا اندھیرا گھر میں آ جا ہو جاتا ہے ہم وحشت زدہ ہو جاتے ہیں، اندھیری جگہ پہ جاتے ہیں ہم ڈرتے ہیں، خوف لگتا ہے ہمیں، قبر کے اندھیرے کو کیسے برداشت کریں گے. گھر میں اگر اندھیرا ہو جاتا ہے، 4 آدمی گھر میں تو موجود بھی ہیں نا، کچھ ہو جائے گا ذرا آواز دیں گے، 4 آدمی یہاں تو کوئی آنے والا بھی نہیں ہے، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تنہائی میں بھی قبر میں اندھیرا. اب کی لخروجی من القبر عریانا، میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا ہوں جب مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا تو یہ جو ہے برہنا اٹھایا جائے گا، یہ کفن جو دیا جاتا ہے تو سڑ گل کے ختم ہو گیا. اگر قبر میں یہ جو ہے گنجائش چاہیے، وسعت چاہیے، اگر قبر میں جو ہے روشنی چاہیے، اگر قیامت میں اٹھائے جائیں تو کپڑے میں اٹھائے جائیں، اس کا انتظام یہاں کرنا پڑے گا، قبر کا چراغ یہاں سے لے کے جانا پڑے گا. وسعت قبر میں آئے گی یہی کے اوپر ہمیں وہاں کے لیے یہ وسیع زمین جو ہے خریدنی پڑے گی. کہاں سے خریدنی پڑے گی؟ ڈالر سے، پاؤنڈ سے؟ وہ خریداری عمل کے ذریعے. وہ کپڑا جو ہمیں آخرت میں کام دے گا وہ ہے تقویٰ ہے، وہ لباس التقویٰ قرآن میں جو آیا ہے. تو وہاں کا کپڑا، وہاں کا کھانا، وہاں جہنم، جنت، انسان، جانور، سب کچھ ہمیں خود سے بنانا ہے. دنیا میں اللہ نے بنا دیا، برزخ اور آخرت کو ہمیں خود سے بنانا ہے، اور بنانے کی جگہ کہاں ہے؟ یہی دنیا ہے، کارخانہ یہاں ہے. کار کے کارخانے میں چاکلیٹ نہیں بنتی، چاکلیٹ کے کارخانے میں کار نہیں بنتی ہے، اسی دنیا کے کارخانے میں ہمیں اپنا سب کچھ بنانا ہے، خود کو بھی بنانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بنانا ہے. ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ کھانا پکاتے ہیں فقط اپنے لیے، یا بچوں کے لیے پکاتے ہیں؟ کپڑا بناتے ہیں فقط اپنے لیے یا بچوں کے لیے؟ صبح سویرے اٹھ کر کے بچوں کو اسکول اپنے لیے بھیجتے ہیں یا ان کے لیے بھیجتے ہیں؟ ہم جس طرح سے اپنے بچوں کی زندگی دنیا میں سنوارتے ہیں، اسی طرح سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی زندگی آخرت کے لیے بھی سنوارے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو 4 دن کی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. دنیا کی 4 دن کی زندگی کے لیے ہم پریشانیاں برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ 8 گھنٹہ جاب کرتے ہیں کاہے کے لیے؟ 16 گھنٹہ آرام کرنے کے لیے. اگر یہ 8 گھنٹہ بھی آرام کرنے کے سوچ لیں گے تو 16 گھنٹے کا آرام نہیں ملے گا. پھر 16 گھنٹے کے آرام کے لیے 8 گھنٹے کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. 6 سال 8 سال بچہ کالج میں پڑھتا ہے، کالج کی مشقتوں کو برداشت کرتا ہے کاہے کے لیے؟ اور 30-40 سال کے آرام کے لیے. تو ہماری زندگی، آخرت کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ 30 سال 40 سال، 1000 سال، لاکھ، کروڑ، ارب، خرب، گنتیاں ختم ہو جائیں گی، وہاں کی زندگی ختم نہیں ہوگی. اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا التی وقودھا الناس والحجارہ. اے صاحبان ایمان، اپنے کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ. ذمہ داری صرف ہماری اپنے حد تک نہیں ہے، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، بیٹی بیٹے کی ضد کے آگے ہتھیار نہیں ڈال دینا چاہیے، سلنڈر نہیں ہو جانا چاہیے. اگر ہمارا بچہ ضد کرتا ہے زہر کھانے کے لیے، ہتھیار ڈال دیں گے ہم؟ چلو بچے کو ناراض نہیں کرو، خفا نہیں کرو، بےچارا رو رہا ہے، چلو چلو تھوڑا سا زہر دے دو اس کو. دیتے ہیں کبھی زہر؟ نہیں دیتے ہیں نا زہر. کیوں؟ چند سال کی زندگی دنیا اس کی برباد ہو جائے گی، آخرت کی زندگی کے لیے زہر دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہماری بیٹی اگر پردہ نہیں کرتی ہے, حجاب نہیں کرتی, چھوڑ دو, اس کی اپنی ذمہ داری, مرضی ہے کیا جاتا ہے. مرضی نہیں ہے, یہ بے حجابی جو ہے زہر ہے آخرت کی زندگی کے لیے. نماز کے لیے بچے نہیں اٹھ رہے ہیں, البتہ اچھے انداز میں, اچھے لب و لہجے میں اس کو سمجھائیں تاکہ ان کی بات دل میں اتر جائے. پہلے خود سیکھیں, پھر ان کو سکھائیں, ان کو بتائیں, بہتر سے بہتر طریقہ اور انداز اختیار کریں. لیکن چھوڑ دیں کہ چھوڑو جانے دو, نہیں مانتے ہیں تو کوئی بات نہیں, ہر شخص تو آزاد ہے. یہ کیسی آزادی ہے؟ آخرت کی زندگی کے لیے آپ کو آزادی سمجھ میں آتی ہے, دنیا کی زندگی کے لیے آپ کو آزادی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر بچہ صبح نہیں اٹھ رہا ہے اسکول جانے کے لیے تو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں اس کو, زبردستی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, زبردستی اسے اسکول بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے ہیں. بچے نے سال بھر پڑھا, ایگزام کے موقع پہ کہتا ہم ایگزام نہیں دیں گے ممی, ہم ایگزام نہیں دیں گے, کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے ان کو؟ چھوڑ دیتے ہیں. چلو چھوڑو جانے, بچہ اب ناراض, بچہ ہے نا, ناراض ہو رہا ہے, ہوا کرے ناراض. ایسے تربیت ہم استعمال کرتے کہ بچہ مان جائے, کچھ وعدے کرتے, کوئی انعام دیتے, فلاں فلاں جو طریقہ ہوتا ہے. جتنا ہم اپنے بچوں کی دنیاوی زندگی کے لیے خیال رکھتے ہیں, اس سے زیادہ ہمیں ان کی آخرت کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے. دنیا میں اگر دو روٹی کم بھی کھا لیں گے تو کوئی خاص بات نہیں ہے, مرغے کے بجائے جو ہے چٹنی روٹی سے بھی کھا لیا تو زندگی تو گزر جائے گی. چار دن کی بات ہے, دو دن کی بات ہے. میں نے کل یہ جو مثال دی تھی نا کہ ہم سفر میں جاتے ہیں, جتنا تفصیلی کھانا گھر بیٹھ کے کھاتے ہیں اتنا سفر میں ہی نہیں کھاتے, تھوڑا بہت کھا لیتے, کیوں, دو دن کی تو بات ہے. ذمہ داری ہماری یہی ہے, ہم ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے. اہل بیت اپنے کو امت کا باپ سمجھتے تھے. حدیث ہے رسول خدا کی نا, انا و علی ابا و هذه الامه, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. کیونکہ وہ اپنے کو باپ سمجھتے تھے, ہمیں اپنی اولاد سمجھتے تھے, لہذا ہماری خاطر, تاکہ ہم اس دنیا میں جو ہے پریشانیوں کا شکار نہ ہوں, ہم اس دنیا میں جانور نہ اٹھائے جائیں, انسان کی شکل میں اٹھائے جائیں, ہمارا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہو, جنت میں ہمارا ٹھکانہ ہو, ہمیں مائے حمیم نہ پینا پڑے, کوثر و سلسبیل کا پانی ہمیں مل سکے, اس کی خاطر اہل بیت نے کتنی قربانیاں دی, کتنی قربانیاں دی انہوں نے. سب کچھ تو اپنا قربان کر دیا, کیا یہ جو ہے بچایا اپنے لیے, کیا رکھا اپنے لیے, گود کے پالوں کو قربان کر دیا, خود کو قربان کر دیا امام حسین نے, بہن کی چادر کو قربان کر دیا امام حسین نے. سینے پہ سونے والی سکینہ, 3 سال کی بچی, کتنی محبت تھی حسین کو, کس طرح سے رخصت آخر کے امام حسین آئے, کیسے رخصت کیا ہوگا سکینہ کو. جیسے ہی سکینہ کے چہرے پر نظر پڑی ہوگی, یاد آ گیا ہوگا نا, شمر کے تماشے یاد آ گئے ہوں گے, قید خانہ شام یاد آ گیا ہوگا, راستے کی صعوبتیں یاد آ گئی ہوں گی, جو مظالم شمر کی طرف سے سکینہ پر ہونے والے تھے یاد آ گئے ہوں گے. جس وقت امام حسین رخصت آخر کے بعد میدان میں جانا چاہ رہے تھے, گھوڑے پہ سوار ہوئے, دلجنا کو آگے بڑھانا چاہ رہے, دلجنا آگے نہیں بڑھتا, امام حسین دلجنا سے کہتے ہیں, ایسے وفا با وفا, مجھے معلوم ہے کہ تو بھی بہت تھک گیا ہے, تو بھی میری طرح سے بھوکا اور پیاسا ہے, لیکن اب یہ میری آخری خدمت ہے, مجھے زمین کربلا کی طرف لے, میدان کی طرف لے جا. دلجنا ایک دفعہ زبان بے زبانی سے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کرتا ہے, مولا ذرا نیچے تو دیکھیے, میری کیا مجال ہے جو میں آپ کے حکم کی نافرمانی کروں. اب جو امام نے نیچے جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا, وہی سینے پہ سونے والی سکینہ, گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی, کہہ رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا, جو گیا زندہ واپس نہ آیا. حسین گھوڑے سے اترے, سکینہ کو گلے سے لگایا, کلیجے سے لگا کر کے کہتے, بیٹا سکینہ بابا کے لیے رکنا ممکن نہیں ہے, اے بیٹا اب تمہیں بابا کا سینہ میسر نہ ہوگا, بیٹا اپنے کو تیار کر لو تمام مصائب کے لیے. جتنے افراد اسیر ہوئے تھے سب پر ظلم ہوئے, میں خصوص مگر سکینہ کے لیے خصوصی ظلم تھا. تاریخ بتاتی ہے جب 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ چلنے لگا ہے تو ایک دفعہ شمر آگے آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم میں سکینہ کون ہے, شاید کوئی یہ سمجھا ہو کہ سمر اس لیے پوچھ رہا ہے تاکہ باپ کی شہادت کے بعد بچی کو کچھ سہولت فراہم کر دی, کچھ آرام دے دیا جائے. کسی نے کہا وہ جو پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے وہی سکینہ ہے. شمر آگے بڑھا, ایک دفعہ سکینہ کے کلائی کو مضبوطی سے پکڑ کر کے زینب کی آغوش سے کھینچ لیا. کہتا ہے سارے بچے تو اپنی ماں اور پھوپھی کی آغوش میں بیٹھ سکتے ہیں مگر سکینہ کو اکیلے اونٹ پر بیٹھنا پڑے گا. اونٹ بھی کیسا, نہ محمل ہے نہ کجاوا ہے, ننگی پیٹھ اونٹ کی, 3 سال کی بچی کیسے بیٹھے گی. جب بچی تڑپنے لگی ایک دفعہ شمر ایک رسی لے کر کے آیا, سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پر لٹال کر کے رسی سے زبردست طریقے سے باندھ دیا. اس کے بعد جب اونٹ کو دوڑایا گیا ہے, سکینہ کا سینہ اونٹ کی پیٹ کی ہڈی جب دونوں ٹکرائی ہیں, خون کا فوارہ جاری ہو گیا. سکینہ کی فریاد, اے چچا, اے بھیا سید سجاد, ارے مجھے شمر کے ظلم سے بچا لو. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے کو اس قابل بنا سکیں جب اس دنیا سے اٹھے تو انسان کی شکل لے کر کے جائے. بار الہ آخرت کے لیے لباس, آخرت کا کھانا, آخرت کا ٹھکانہ ہمیں توفیق دے کسی دنیا کے کارخانے میں ہم اسے حاصل کر سکیں. معبود جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما, جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبر گیری کے توفیق کرامت فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره. ماتم حسین.